بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیش خدمت ہے صدر مؤسس مرکزی انجمن قدام القرآن بانی تنظیم اسلامی اور داعی تحریک خلافت پاکستان محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا درس حدیث. عنوان ہے حدیث جبرائیل. سماعت فرمائیے.
حدیث جبرائیل کا ہم ایک ترجمہ بھی کر چکے ہیں اور اس کے بارے میں بعض تعارفی اور تنقیدی باتیں بھی آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہیں. آج ہمیں اس کے جو مضامین ہیں ان پر کسی قدر تفصیل میں غور کرنا ہے. اس کے ضمن میں سب سے پہلی بات جو نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ محدثین کا اس امر پر تقریباً اجماع ہے کہ یہ واقعہ جس کا ذکر اس حدیث مبارک میں ہو رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کے بالکل آخری حصے میں واقع ہوا ہے. چنانچہ فتح الباری اور عمدۃ القاری دونوں میں اس کی صراحت موجود ہے. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن سوالات کے جوابات اس حدیث مبارک میں ہمارے سامنے آتے ہیں کیا ان کے ذہن میں کوئی کشنگی ابھی تک باقی رہ گئی تھی؟ ذرا حالے کے قرآن مجید کا اکثر و بیشتر حصہ نازل ہو چکا. اسلام کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ احسان کیا ہے؟ کیا یہ مضامین پوری شرح و بسط کے ساتھ قرآن مجید میں زیر بحث نہیں آ چکے تھے کہ یہاں ضرورت محسوس ہوئی کہ حاضر جبرائیل و اتاکم یعلمکم دینکم، ایک خاص موقع اس کے لیے حکمت خداوندی نے پیدا فرمایا اور مشیت عیسی نے مسلمانوں کو ان کے دین کے بعد بنیادی امور کو مزید سمجھانے کے لیے یہ فیصلہ ہوا کہ حضرت جبرائیل کو انسانی شکل میں مجمع عام میں بھیجا جائے تمام مسلمانوں کی موجودگی میں، اور وہاں وہ یہ سوالات کریں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب دیں. یہ بڑا اہم سوال ہے. اس حدیث پر غور کرنے سے پہلے اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، اس لیے کہ یہ تو دین کے بڑی بنیادی اصطلاحات ہیں. ایمان ہے، اسلام ہے، احسان ہے. قرآن مجید میں ان کا جا بجا ذکر ہوا ہے. ان کے قواعد، ان کی کیفیات جو ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ زیر بحث آ چکی ہیں. تو غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل مسئلہ سے جس کو سمجھانا مقصود تھا وہ یہ ہے کہ ان اصطلاحات کا ایک مفہوم تو ہے حقیقی، اور اس کے اعتبار سے ہر اصطلاح اپنی جگہ پر مکمل ہے کل دین کی تعبیر کے لیے. قرآن مجید میں یہ اصطلاحات اکثر و بیشتر کسی نے کیا ہے. مثلا اسلام کا لفظ آتا ہے، اسلام کا لفظ جو ہے وہ بنیاد سے لے کر اور جو آخری منزل ہو سکتی ہے انسان کی روحانی ترقی کی، اور دین میں انسان کا جو آخری بلند مقام ہو سکتا ہے، ان سب کی تعبیر کے لیے لفظ اسلام قرآن میں استعمال ہوا. اسلام کا لفظ جو ہے وہ بنیادی بات، کفر سے اسلام میں آ جانا یہ بھی اسلام ہے. جیسے کہ ایک لکیر کھینچی ہوئی ہو، ایک شخص پہلے ادھر تھا، اس نے سلام لگائی ادھر آ گیا. جیسے کوئی شخص ایک کافر ہے لیکن ابھی وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، تو وہ فوراً اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. اگر ابھی اس نے نماز بھی نہیں پڑھی، اس نے کسی اور حکم شریف پر عمل نہیں کیا، تب بھی وہ بہرحال مسلمان ہو گیا ہے کہ اس نے کلمہ شہادت ادا کر دی. تو یہ تو گویا کہ آغاز، نقطۂ آغاز ہے دین کا. لیکن یہ کہ تمام اعلیٰ تر مقامات جو ہے دین کے، ان کی تعبیر کے لیے بھی لفظ اسلام قرآن میں مستعمل ہے. چنانچہ یہ لفظ اس قدر بلند شان کے ساتھ بھی آیا ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنا مسلمان بنائے رکھ، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے جیسے کٹھن امتحانات میں کامیابی حاصل کی ہے، ان ابتلاؤں اور آزمائشوں سے وہ نکلے ہیں، ان سب کے لیے لفظ جو آ رہا ہے قرآن مجید میں وہ لفظ اسلام ہے. اس قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جب بھی اس سے اس کے رب نے یہ کہا کہ اسلام لا یا اطاعت کی روش اختیار کر، تو اس نے کہا کہ میں نے اطاعت کی اس پروردگار کی جو تمام جہانوں کا مالک ہے. اسی طرح جو آخری امتحان ان کی زندگی میں آیا، جو سب سے مشکل بھی تھا سب سے کٹھن بھی تھا، کہ ایک بوڑھا شخص بوڑھا باپ اپنے اکلوتے جوان بیٹے کے گلے پر چھری پھیر دی اللہ کے حکم سے، اس میں بھی جب وہ پورے اتر رہے ہیں اور وہ بیٹا بھی جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے گردن جھکا رہا ہو اور اپنی گردن کو سن کے لیے پیش کر رہا ہو، تو اس کے لیے بھی لفظ اسلام آیا. فلما اسلما وتلہ للجبین وناداه ان یا ابراہیم فاستغفر لنا انا کذلک نجی المرسلین. اب سوچنے کی بات ہے کہ اس سے اونچا درجہ اور کون سا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ یہاں لفظ محسنین لے آیا گیا کہ جو چوٹی کی منزل کی تعبیر کے لیے قرآن مجید کی اصطلاح ہے. تو معلوم ہوا کہ دین کو اگر بحیثیت سے کل آپ تعبیر کرنا چاہیں تو چاہے اسے لفظ اسلام سے تعبیر کر لیں، چاہے اسے لفظ ایمان سے تعبیر کر لیں. ابھی ان دنوں جو ہم سورہ صافات پڑھ رہے ہیں تو حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ذکر، ان سب کے بعد آخری بات جو وہاں ہم نے دیکھی وہ یہ کہ انہ کان من عباد المؤمنین. معلوم ہوا کہ ایمان سب سے چوٹی کا درجہ ہے، سب سے بلند منزل ہے. یہ آخری صدق اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بندے کو جو مل جائے تو وہ یہ ہوگی کہ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے. تو اس اعتبار سے قرآن مجید میں ان اصطلاحات کا استعمال ہوا ہے اور ان کی حقیقتوں پر روشنی ڈالی گئی ہے، لیکن یہ کہ وہاں یہ اصطلاحات اپنے اس اصل حقیقی معنی میں اکثر و بیشتر جگہوں پر استعمال ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے کہ علیحدہ علیحدہ ان کو ڈسکریٹلی ان میں سے ہر ایک کی جدا جانا جو کونوٹیشن ہے، ان کا جو مفہوم ہے، اس کی وضاحت کی ضرورت تھی. قرآن مجید میں ایک ہی مقام ایسا ہے سورہ حجرات کا، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ آخری دور کی سورتوں میں سے ہے، کہ وہاں علیحدہ علیحدہ کر کے بتایا گیا کہ اسلام جب اس کو علیحدہ سمجھو گے تو اسلام کچھ اور ہے، ایمان کچھ اور ہے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. یہ بدو کہتے ہیں کہ ایمان لے آئے، اے نبی ان سے کہیے کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، ہاں یہ کہہ سکتے ہو، یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہم اسلام لے آئے ہیں اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. یہاں آ کر اس کو علیحدہ علیحدہ ڈسکریٹلی ڈیفائن کر دیا گیا کہ اسلام کچھ اور ہے، ایمان کچھ اور. یہ ہے در حقیقت وہ بات کہ جو اس حدیث میں بھی ہمیں مزید شرح و فصل کے ساتھ ملتی ہے، کہ چونکہ اسلام کے ذریعے سے دنیا میں ایک نظام قائم کرنا بھی مقصود ہے، ایک معاشرہ قائم کرنا بھی مقصود ہے، ایک ریاست قائم کرنی بھی مقصود ہے، اس معاشرے میں کسی کی شمولیت، اس ریاست کی شہریت کے لیے بھی کوئی بنیاد معین ہونی چاہیے کہ جس کے بارے میں پورے طور پر طے کر دیا جائے کہ یہ وہ امور ہے کہ اگر کوئی شخص ان کو تسلیم کر لے اور ان پر عمل بھی شروع کر دے تو یہ وہ شخص ہے کہ جو اسلامی معاشرے کے فرد اور اسلامی ریاست کے شہری کی حیثیت سے قبول کر لیا جائے. اب اس کے دل میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے، ایمان ہے یا نہیں ہے، یقین حقیقی ہے یا نہیں ہے، یہ چیزیں اس دنیا میں زیر بحث نہیں آ سکتی. دنیا میں جو معاملہ بھی ہوگا وہ انسان کے ظاہر سے ہوگا، اس کے باطن کی بنیاد پر نہیں ہو سکتا. چنانچہ اس حدیث میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نفاق کا کہیں ذکر نہیں ہے، اس لیے کہ یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم دنیا میں طے کر سکیں، کسی شخص کو منافق قرار دے سکیں. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا اور آپ کو وہی میں پورے طور پر باخبر کر دیا تھا کہ کون کون لوگ منافق ہیں، لیکن یہ کہ حضور نے اس کا کبھی اعلان عام نہیں فرمایا، بلکہ اگر چند منافقین کے بارے میں صراحت کے ساتھ آپ نے بتایا بھی تو صرف ایک صحابی کو، اور ان کو بھی یہ سخت تاکید تھی کہ یہ کسی کو بتانا نہیں ہے. چنانچہ حضرت حذیفہ جن سے حضور نے یہ معاملہ کیا، ان کا پھر نام پڑ گیا صاحب و سلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ ہے جن کے پاس حضور کا اقرار ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سے کہا تھا کہ میں تمہیں خدا کی قسم دے کر یہ پوچھتا ہوں کہ کہیں میرا نام تم نے نہیں کہا. تو یہ منافق جو ہے یہ کوئی کیٹیگری لیگل نہیں ہے، دنیا میں ہم کسی کو منافق قرار نہیں دے سکتے، دنیا میں تو سیدھی بات ہوں گی کہ یہ لائن کھینچی ہوئی ہے، یہ پالا ہے، جو اس سے ادھر ہے وہ مسلمان ہے اور جو اس سے ادھر ہے وہ کافر ہے، اور درمیانی کوئی شے نہیں ہے، وہ قانونی حیثیت رکھنے والی ہے. تو یہ ہے اصل میں اس حدیث کا جو محل و مقام ہے. قرآن مجید میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ اصطلاحات جو ہیں چونکہ اکثر و بیشتر استعمال ہوئی ہیں اپنے حقیقی معنی میں، لہذا ان کے استعمال میں اوور لیپنگ بھی ہوئی ہے. کہیں اسلام کا لفظ آ گیا ہے کل حقائق دینی کی برابری کے لیے، کہیں صرف لفظ ایمان جو ہے وہ تمام مراتب اور جتنے مدارج ہو سکتے ہیں دین میں ان سب کی تعبیر کے لیے ایک لفظ ایمان کافی ہے، کہیں اصطلاح احسان کی جو ہے وہ کور کر جاتی ہے ساری کی ساری چیزوں کو. تو یہاں اصل میں جیسا کہ سورہ بقرہ میں فرمایا، بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فله اجره عند ربه. اب یہاں ہم نے دیکھا کہ ابتدائی اصطلاح اسلام اور آخری مقام احسان، ان دونوں کو جوڑ دیا گیا. کیوں نہیں، جو شخص بھی اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دے، گردن سر تسلیم فم کر دے، گردن جھکا دے، اسلم وجهه للہ، اور چہرے کا جھکا دینا، سرے تسلیم فم کر دینا، اصل میں پوری زندگی میں اطاعت کی روش کو اختیار کرنے کے لیے استعارہ ہے. لیکن اس کے ساتھ کیفیت یہ ہو کہ وہ محسن ہو، یہ صرف ایک قانونی ہی شکل نہ ہو، یہ صرف ایک فقہی کیفیت نہ ہو، بلکہ اس کا یہ اسلام احسان کی شان کے ساتھ ہو. فَلَهُ وَجْهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس محفوظ ہو. اسی طریقے سے سورہ لقمان میں فرمایا، وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، بات ہوئی سورہ بقرہ میں پہلے ماضی آیا، بلا من اسلم وجهه لله، اور سورہ لقمان میں فرمایا ومن يسلم وجهه لله وهو محسن، جو شخص بھی اپنے چہرے کو اپنے سر کو جھکا دیتا ہے اللہ کے لیے، سر تسلیم ہم کی رکھتا ہے احسان کی کیفیت کے ساتھ. اور اس میں جو اہم ترین آیت ہے قرآن مجید کی، وہ سورہ مائدہ کی وہ آیت ہے جس پر میں نے اس مرتبہ پورا خطبہ جمعہ دیا تھا، کہ جس میں ان اصطلاحات کا ایک تدریجی استعمال ہوا ہے. اگرچہ وہاں لفظ اسلام نہیں ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا کہ وہاں لفظ اسلام کی بجائے کیا الفاظ آئے ہیں کہ جن سے اسلام کو تعبیر کیا، ایمان اس کا بتکرار ذکر آیا ہے اور آخری منزل احسان کو قرار دیا گیا. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، ان لوگوں پر کوئی حرج نہیں ہے کہ جو ایمان لائے ہو اور اس کے عملی تقاضے یعنی عمل صالح کو پورا کر رہے ہو، فیما طعموا جو کچھ کے وہ کھا پی چکے. یہ بحث آئی ہے جب شراب کا آخری حرمت کا حکم آیا ہے اور اس کی شدید شناعت کو ظاہر کیا گیا، تو بہت سے صحابہ کے دل میں یہ تشویش پیدا ہو گئی کہ ہم اب تک جو شراب پیتے رہے تو اس کے اثرات جو ہے آخر وہ یہ ساتھ، کیونکہ انسان کو یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کا بھی جو طبعی اثر ہے وہ تو برقرار رہتا ہے. مثلا یہ کہ اگر آپ نے سنکھیا کھایا ہے تو اس کے جو اثرات ہیں وہ تو ظاہر ہو کر رہیں گے، آپ اس کے بعد توبہ کرتے تھے لیکن توبہ سے اس سنکھیا کا اثر تو ظاہر نہیں ہوتا، جو اس کے اثرات طبعی ہیں وہ تو مترتب ہو کر رہے ہیں. تو اس کی تشویش ہوئی کہ یہ چیز اگر اتنی بری تھی اور انسان کی جو روحانی اور اس کی معنوی زندگی ہے اس کے اعتبار سے اتنی مضر ہے، تو ہم جو اب تک یہ پیتے رہے اور اس سے شغل کرتے رہے تو اس کے اثرات کیسے ہم سے دور ہوں گے. اس تشویش کو دور کیا جا رہا ہے کہ کوئی اس میں حرج نہیں ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنگی نہیں ہے, اور ان چیزوں کو اخلاقی جو معاملات ہیں ان کو مادی چیزوں پر قیاس نہ ہو. اس تشویش کو دور کرنے میں یہ الفاظ آئے کہ جو لوگ ایمان اور عمل صالح کی روش پر کاربند ہو, جو کچھ وہ پہلے کھا پی چکے ہیں اس کے کوئی اثرات ان پر باقی نہیں رہیں گے. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما فعلوا. اب اس میں اس کی وضاحت ہو رہی ہے, جبکہ ان کے اندر یہ کیفیت برقرار رہے کہ جیسے کہ میں ابھی سوچ رہا تھا تو ذہن میں ایک تشریح آئی کہ پانی اگر بہتا ہوا ہو تو وہ ناپاک نہیں ہوتا. اسی طریقے سے انسان کی روحانی اور مانوی کیفیات میں اگر ایک ترقی ہو رہی ہے, اس میں انسان آگے سے آگے بڑھ رہا ہے, اس وہ عمل جو ہے ثابت کر رہا ہے کہ اس شخص کے اندر وہ اصل روح تقویٰ موجود ہے. اگر وہ اسٹیسس آ گیا ہے, اس کے اندر ٹھہراؤ آ گیا ہے, آدمی ایک جگہ رک گیا ہے, تو یہ ثبوت ہوگا اس کا کہ اس کے اندر وہ روح تقویٰ جو ہے وہ مردہ ہو گئی ہے. تو جس طرح ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ امنگ اور ولولہ اگر کسی انسان میں ہے تو وہ آگے سے آگے بڑھنے کی سعی کرتا رہے گا, ہے جس طریقے کے اونچ سے ہے خوب تک کہا. تو دنیا کے ساتھ اگر حقیقی لگاؤ انسان کو ہے اور وہ امنگ اور ولولہ ہے اور انسان کے اندر وہ امنگ سرد نہیں ہو گئی ہے تو آگے بڑھتا ہے. یہی معاملہ دین کا ہے. اسی کو حضور نے تعبیر فرمایا ہے اس حدیث میں بھی, جس کا صحیح متن تو مجھے یاد نہیں ہے, مفہوم یہ ہے کہ جس شخص کے دو دل مساوی ہیں وہ گھاٹے میں رہا. اگر ہر آنے والا دن تمہیں پہلے دن سے بہتر نہیں پا رہا تو تم گویا کہ دینی اعتبار سے اب پیچھے جا رہے ہیں, وہ ریورس بھی الگ کر رہے گا. اگر آگے نہیں بڑھو گے تو پیچھے ہٹنے کا عمل شروع ہو جائے گا, اور وہ ثبوت ہوگا اس کا کہ اس کے اندر وہ جو دینی روح تھی جسے ہم تقویٰ کے قابل کرتے ہیں وہ کیا ہو گئی ہے, مضمحل ہو گئی ہے. وہ ہے کیفیت جو اس آیت میں آئی ہے, اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم متقوا وآمنوا ثم متقوا وأحسنوا. اگر تو یہ عمل تدریجی ارتقاء کا دین میں جاری ہے کہ انسان ایمان لایا, اس نے نیک عمل کیے, پھر اس روح تقویٰ نے اسے اور آگے بڑھایا اور اس کے ایمان میں اور گہرائی اور گہرائی پیدا ہوئی, وہ ایمان جو ہے اور پختہ ہوا, اس کے اندر اور ترقی ہوئی, پھر اس روح تقویٰ نے اسے اور آگے بڑھایا اور وہ درجہ احسان تک پہنچ گیا. واللہ یحب المحسنین, اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سے محبوب تو وہی ہے کہ جو اس مقام احسان کو حاصل کرے. اس میں جو میں کہہ رہا تھا کہ اس نص اسلام نہیں آیا, اس کو دیکھ لیجئے کہ یہاں پہلے ایمان کا ذکر آیا اور اس کے ساتھ عمل صالح کو علیحدہ بیان کیا گیا, اس کے بعد ایمان کا ذکر آیا اور عمل کی ضرورت نہیں اس کے بیان کر دیا. یہ پہلا ایمان جو ہے یہ وہ قانونی ایمان ہے کہ جس کو ہم اسلام سے تعبیر کرتے ہیں. اس سطح پر ایمان جدا ہوتا ہے, عمل جدا ہوتا ہے, لیکن جو اگلی سطح ہے جبکہ ایمان یقین کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو اب عمل کو علیحدہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اب وہ ایمان اور عمل ایک وحدت بن جاتا ہے. یہی وہ دو سطحیں ہیں کہ جن کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مابین جو اختلاف بہت مشہور اور شائع ہو گیا ہے اور جس کی اکثر و بیشتر لوگ جو ہے توجیہ نہیں کر پاتے ہیں, وہ یہی بات ہے کہ جو قانونی سطح ہے اسلام کا لیول, اس پر ایمان جدا ہے عمل جدا ہے. اس لیے کہ وہاں جو ہے ایمان وہ صرف قانونی پہلو زیر بحث آ رہا ہے, ایمان کا جو عبارت ہے شہادت اور زبان سے اقرار کا, اقرار باللسان, یہ چونکہ ایمان کا پہلو وہاں آتا ہے تو اقرار باللسان والے ایمان کے ساتھ عمل کا جدا گانا تذکرہ ضروری ہے. اس سطح پر امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ ایمان اور ہے عمل اور ہے, یہ دونوں ایک وحدت نہیں. لیکن جب ایمان ترقی کر کے یقین قلبی کی شکل اختیار کرتا ہے تو اب تو یہ ایک وحدت ہے, انسیپریبل, ان کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. اسلام تو اس ایمان کی سطح پر ایمان اور عمل ایک ہے, عمل گویا کہ اتنا اس کے اندر یقینی ہو جاتا ہے کہ اس کے علیحدہ ذکر کی ضرورت ہو. ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. تو پہلا مقام جو اس آیہ مبارکہ میں وہ اصل میں اسلام کی تعبیر کے لیے ہے, دوسرا مقام جو ہے وہ حقیقی ایمان کی تعبیر کے لیے, اور تیسری وہ آخری منزل ہے. اب آپ دیکھیے کہ کسی کی وضاحت ہے جو اس حدیث لفظی کے ذریعے سے ہو رہی ہے, کہ کہ ان تمام چیزوں کو علیحدہ علیحدہ بھی سمجھ لو کہ ایک اسلام ہے، ایک ایمان ہے اور ایک احسان. اب یہاں اب پہلی دو چیزوں کی لیجیے، ایمان اور اسلام کو. اس کے جیون میں ایک عجیب حقیقت سامنے آتی ہے، یہ چونکہ ایک ہی تصویر کے دو رخ بنتے ہیں. ایمان ایک باطنی حیثیت ہے، اسلام اس کا عمل میں ظہور ہے. اور ان میں یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ پہلے کون سا ہے اور بعد میں کون سا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس حدیث کی جو مختلف روایتیں آتی ہیں اس میں سوالات کی ترتیب بھی مختلف ہے. بعض اگر آپ نے پہلے سوال دیا ہے کہ اخبرنی عن الایمان، اور دوسرا سوال ہے اخبرنی عن الاسلام، یہ جو روایت ہم پڑھ رہے ہیں جس کے راوی ہیں حضرت عمر فاروق، اس میں ترتیب یہ ہے کہ اسلام کا سوال پہلے ہے، ایمان کا بعد میں. اب ظاہر بات ہے کہ واقعہ تو ایک ہی، دو نہیں ہے. ترتیب سوال کی وہ تو ایک ہی ہوگی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھے، لیکن صحابہ کے ذہنوں میں بھی یہاں بھی وہ بات جو ہے پھر ہمارے سن میں آ جائے گی کہ حدیث نبوی میں اس کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ اتنے حتمی اور یقینی نہیں ہو سکتے جتنے قرآن مجید کے ہوتے ہیں. اس لیے کہ اس کی روایت میں انسانی ذہن جو ہے وہ آ کر شامل ہو جاتا ہے. ایک ہی واقعہ ہے، اس کو حضرت عمر بھی سن رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس بھی سن رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر باپ بیٹا دونوں محفل میں موجود ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، ان کے بیٹے خدا بھی ہیں. وہ علیحدہ نریٹ کر رہے ہیں، وہ علیحدہ نریٹ کر رہے ہیں، اور دونوں کی نریشن میں فرق ہے. اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ یہ انسانی سطح پر اگر غور کیا جائے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ انسان کے اپنے فہم کا اور اپنے سوچ کا کچھ نہ کچھ اثر ضرور مترتب ہو جاتا ہے جب وہ کسی بھی چیز کو سنتا ہے. ایک چیز آپ نے سنی، وہی چیز کسی اور نے سنی. آپ ہو سکتا ہے اسے کسی ایک جز پر زیادہ توجہ کرے، اس لیے کہ وہ آپ سے اپنے فکر کے اعتبار سے اہم کرے، اور دوسرا شخص اسی چیز کے کسی دوسرے پہلو پر زیادہ غور کرے، اس لیے کہ اس کا اپنا جو مزاج ہے، اس کی اپنی استاد طبع جو ہے، اس میں وہ چیز اہم کم سے نظر آ رہی ہے. تو جب یہ آپ بیان کریں گے تو آپ اس چیز کو نمایاں کریں گے، اور ہو سکتا ہے پہلے اس کو بیان کریں اور باقی دوسری چیزوں کو بعد میں بیان کرے، بیان تو سب کر دی لیکن تقریب و تاخیر ہو جائے. اور دوسرا شخص ہو سکتا ہے کہ وہ دوسری چیز کو پہلے بیان کرے جو اس کے نزدیک اہم تر تھی، اس کے ذہن میں زیادہ اس کا امپریشن قائم ہوا ہے، اور جو پہلی چیز جس کو آپ پہلے بیان کر رہے ہیں اسے وہ بعد میں بیان کریں. تو یہ حدیث جبرائیل کیونکہ متفق علیہ روایت، نہایت مشہور روایات میں سے ہیں، متعدد صحابہ کرام اس کو روایت کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کی روایت کے اندر اس حد تک اختلاف آ رہا ہے کہ کوئی تو پہلے سوال بیان کر رہے ہیں کہ اخبرنی عن الاسلام، اور دوسرے راوی جو ہے پہلا سوال بیان کر رہے ہیں اخبرنی عن الایمان. وہ ایمان کے سوال کو بعد میں لائے، یہ اسلام کے سوال کو بعد میں لائے. تو یہ فرق ہے در حقیقت، جس کو ہم کہیں گے سبجیکٹو. انسان جو سننے والا ہے اس کے اپنے فہم اور سوچ اور اس کے اندازے اور اس کے اپنے ذوق، اس کو بھی اس کے اندر دخل دیتا ہے. ویسے اس معاملے میں ایک اور عجیب بہت دلچسپ بات ہے، اس پر بھی غور کر لیجیے. تاریخی اعتبار سے بھی یہ دونوں حقیقتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. یہ حقیقت بھی سامنے آتی ہے کہ ایمان پہلے ہے اور اسلام بعد میں، اور یہ حقیقت بھی سامنے آتی ہے کہ اسلام پہلے ہے اور ایمان بعد میں. صحابہ کرام جو سابقون الاولون ہیں، ان کے معاملے میں ایمان پہلے آیا، اسلام بعد میں آیا. ان کے دل میں یقین پہلے پیدا ہوا ہے، زبان پر کلمہ شہادت بعد میں آیا ہے. اور دوسرے یہ کہ اسلام کے جو ارکان ہیں ابھی ان کا کوئی تصور بھی نہیں تھا. یہ صوم رمضان ابھی کہا تھا، پورے بچی طور میں صوم رمضان کا کوئی تصور نہیں. اسی طریقے سے زکات کا وہ نظام ابھی کہا تھا. تو معلوم ہوا کہ ان کے معاملے میں ایمان پہلے ہے، اسلام بعد میں. اور بعد جب معاملہ جو لوگ ایمان لا رہے ہیں حضور کی حیات دنیاوی کے آخری دور میں، فرض کیجئے کہ سن 9-10 میں جو لوگ ایمان لائے ہجری میں، وہ اسلام پہلے لائے ہیں، ایمان بعد میں نصیب ہو رہا ہے. وہ اسلام کے اس قانونی دائرے کے اندر پہلے داخل ہوئے، کلمہ شہادت انہوں نے ادا کیا، مسلمان ہو گئے. اب جب وہ اسلام پر عمل کر رہے ہیں، ان احکام پر عمل پیرا ہے، تو ان کے اندر تدریجاً وہ کیفیات ایمانی بھی پیدا ہو رہی ہیں. ان کا اسلام پہلے ہے، ایمان بعد میں. اور سابقون الاولون کا ایمان پہلے ہے، اسلام بعد میں. بلکہ میں نے شاید آپ کو بتایا ہو اس کو، یہاں بھی اس بحث میں بھی ٹانک لیجیے، مارمجوب پکتھال نے اس معاملے پر بحث کی ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ قرآن مجید کی ترتیب نزولی اور ترتیب نسخ میں اتنا بنیادی فرق، یعنی بالکل جس کو کہنا چاہیے متضاد انداز. ترتیب نزولی میں وہ جو مکی صورتیں ہیں اور ابتدائی مکی صورتیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں جو بالکل آخر میں ہیں، وہ ہے نزول کے اعتبار سے سب سے پہلی. اور یہ سورہ بقرہ جو ہے یوں سمجھیے کہ 13ویں سال میں جا کر نازل ہو رہی ہے، 14ویں سال میں. سورہ آل عمران جو ہے 15ویں سال میں جا کر نازل ہو رہی ہے. یہ مصحف کھولتے مل جاتے ہیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ. سورہ مائدہ تو یوں سمجھیے کہ سن 5 یا 6 ہجری کی سورت ہے، سورہ نساء کا بھی تقریباً زمانہ نزول ہوئی. تو اس قدر یعنی جو فرق اور تفاوت ہے، کیوں اس سوال پر میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی اور نے اس کو ٹیکل کیا ہو. سوال اٹھانا بھی ذہانت کی علامت ہے. پھر یہ کہ بہت سے لوگوں کے اندر یہ ذہانت ہوتی ہے کہ وہ سوال اٹھا دیں، لیکن یہ کہ جواب دینے کی استعداد نہیں ہوتی. مارمٹو کے خیال نے اس کا جواب بھی بہت عمدہ دیا. اس نے یہ بات کہی ہے کہ سنبات کے اسلام کے آغاز میں بات یہی تھی کہ ایمان پہلے تھا، عمل بعد. لہذا ایمانی مباحث پر مشتمل جو صورتیں ہیں وہ پہلے نازل ہوں گی، اور شریعت اسلامی اور قوانین اور حلال اور حرام یہ بعد میں آیا تھا. یہ 13 برس کے بعد 14 برس میں سورہ بقرہ میں پہلی مرتبہ شریعت کے احکام آ رہے ہیں. تو جو اصل ترتیب ہے واقعات وہ یہی تھی، لیکن جب حضور کی پہم مسائی کے ذریعے سے امت وجود میں آ گئی، اب اس امت کا تسلسل جو ہے اس میں اسلام پہلے ہے، ایمان بعد میں. اس لیے کہ مسلمان باپ کا بیٹا مسلمان ہے، اگرچہ اسے کوئی شعور نہیں ہے، اس کے اندر ابھی کوئی احساس تک نہیں ہے، لیکن وہ تو دنیا ہی میں آیا ہے تو اس نے اذان جو ہے سنی ہے اور اقامت سنی ہے، اور وہ ابھی 3-4 برس سیکھا ہے کہ وہ اپنے والدین کو دیکھ رہا ہے، اس نے بھی سجدے شروع کر دیے. سجدہ تو وہ بچہ 2 سال میں شروع کر لے گا. والدین کو دیکھتے ہوئے وہ اپنی اس معصومیت میں سجدے کرتا ہے. تو یہ جو تدریجاً اس کے اندر آ رہی ہے تو اسلام ہے. نماز اس نے پڑھنی شروع کر دی، 6-7 سال کا ہوا وہ نماز پڑھ رہا ہے، رمضان مبارک آ گیا، اس میں جو بھی فضا پیدا ہو جاتی ہے تو بچے کس قدر ضد کر کے جو ہے وہ روزے رکھتے ہیں کہ ہم بھی اس میں شریک ہوں. تو یہ اعمال دینی جو ہے ان کے ہاں پہلے آ رہے ہیں، بچے بچاروں کا بھی شعور بھی نہیں. اللہ کی حقیقت، اللہ، ایمان باللہ کی حقیقت کیا ہے، آخرت کسے کہتے ہیں، ابھی ان کا ذہنی ارتقاء اس درجے کا ہے ہی نہیں. تو اصل میں اب جو ترتیب ہو گئی ہے امت کے قائم ہو جانے کے بعد، اس میں اسلام پہلے ہے، ایمان بعد میں ہے. اور اس وجہ سے چونکہ جو تسلسل ہے اب امت کا، اس کی اہمیت کو زیادہ پیش نظر رکھا گیا ہے، لہذا مصحف کے بالکل شروع میں وہ صورتیں لے آئی گئیں جس میں شریعت کے احکام اور ضوابط اور ذلت اور حرمت کی تفاصیل جو ہے وہ بیان ہوئی ہے. یہ جواب جو دیا ہے مارمجو کے خیال نے وہ بھی اس ترتیب سے متعلق ہے کہ آیا اسلام پہلے ہے یا ایمان پہلے. تو یہ میں نے عرض کر دیا کہ اس حدیث کی روایات میں بھی آپ کو یہ فرق مل جائے گا کہ بعض میں اسلام کے بارے میں سوال پہلے ہے ایمان کے بارے میں بعد میں، بعض میں ایمان کے بارے میں پہلے ہے اسلام کے بارے میں بعد میں. اس کی توجیہ جو ہے وہ تو وہی ہوگی کہ واقعہ ایک ہی تھا، لیکن یہ کہ اس کے بیان کرنے میں مختلف صحابہ کا اپنا جو سہم ہے وہ بھی داخل ہوا ہے اس کی نریشن میں، اس کے بیان کرنے میں. لیکن یہ کہ خوش میں اتفاق چاہیے کہ اس مسئلے میں فی الواقع بھی یہ دو پہلو موجود ہیں کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایمان پہلے ہوتا ہے اور اسلام بعد میں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسلام پہلے ہو اور ایمان ہو. اب یہاں یہ جو اسلام کی بات آئی ہے اس کے بارے میں تو صرف چند جملے اب میں کہہ سکتا ہوں، آج کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، کہ پہلا سوال کس روایت میں جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ اسلام کے بارے میں اخبرنی علی الاسلام، اور اس کو جو معین کیا ہے حضور نے یہاں، تو اس میں سب سے پہلی بات نوٹ کیجئے کہ ایمان کے ضمن میں لفظ شہادت آیا، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. یہ ہے وہ اقرار باللسان. نماز، روزہ، حج اور زکات یہ تو اعمال ہیں، یہ عبادات ہیں. ایمان سے متعلق اس میں صرف پہلی شق ہے جس کو ہم رکن اول کہیں گے، کلمہ شہادت. اور شہادت کا ٹیسٹیمنی ہے، زبان سے اقرار ہے، منافقانہ اقرار ہے یا مومنانہ اقرار ہے اس سے کوئی بحث نہیں ہوگی. اقرار باللسان والا پہلو ہونا چاہیے، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. اس کے ساتھ جوڑ لیجئے جو حدیث نمبر 3 ہے اس مجموعے میں، بالکل یہی مضمون اس کو مل جاتا ہے، صفحہ 39 ہے اس کتاب کا. عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے خود سنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے، بولے الاسلام علی امتن، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان. متفق علیہ. تو اسلام کو معین کرنے میں، اس کو ڈیفائن کرنے میں یہ الفاظ بہت اہم ہے، حدیث جبرائیل میں بھی اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی متفق علیہ روایت میں بھی، کہ اسلام میں ایمان کا پہلو شہادت کے درجے میں شامل ہے، اس میں اس کے یقین کا پہلو جو ہے وہ اگر ہے تو فریحا پھر اسلام بھی ہے ایمان بھی ہے، اگر نہیں ہے تب بھی دنیا میں اس سے بحث نہیں ہوگی، صرف شہادت کی بنیاد پر اس کو مسلمان مان لیا جائے گا اور باقی 4 ارکان جو ہے اس میں وہ عبادات ہے کہ جو فرض کی گئی ہے. آج اسی پر اتفاق کرتے ہیں اور آئندہ بھی اس حدیث پر ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.
اس حدیث کا دوسرا حصہ پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیے.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حدیث جبرائیل کے ضمن میں یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ جو واقعہ اس حدیث میں بیان ہوا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیاوی کے بالکل آخری دور میں پیش آیا ہے، اور اگرچہ اس وقت تک قرآن مجید کی تنزیل تقریباً مکمل ہو چکی تھی اور اسلام اور ایمان اور احسان کی اصطلاحات قرآن حکیم میں بہت مرتبہ وارد ہو چکی تھی، لیکن یہ کہ ان کو علیحدہ علیحدہ معین مفہوم کے ساتھ اصطلاحات کی شکل میں واضح کر دینا، یہ اصل میں مقصد تھا حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اس آمد کا. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، یہ تینوں اصطلاحات اپنی جگہ پر اتنی گمبھیر ہیں کہ محض لفظ اسلام میں بھی دین کی پوری حقیقت موجود ہے، از ابتدا تا انتہا. اسی حقیقت کو لفظ ایمان سے تعبیر کیا جائے تو جتنے بھی مدارج اور مراتب ہیں وہ سب کے سب اس ایک اصطلاح میں بھی مندرج ہو جاتے ہیں. اسی طرح لفظ احسان جو ہے وہ بھی بہت سی جامع، لیکن یہ کہ علیحدہ علیحدہ کیٹیگریز کی حیثیت سے معین کرنا، یعنی یہ کہ دنیا میں جو معاشرہ اسلام قائم کرے گا یا اسلام کی بنیاد پر قائم ہوگا اس کی شہریت کے کم سے کم لوازم کیا ہے، جو اسلامی ریاست قائم ہوگی اس میں کسی کو بنیادی طور پر شہری کی حیثیت سے تسلیم کر کے اس کو حقوق دینے کا معاملہ ہے، اس کا دار و مدار کن چیزوں پر ہے. تو معلوم ہوا کہ اسلام تو در حقیقت وہ کم سے کم بنیاد ہے کہ جس پر کسی شخص کو اس دنیا میں مسلمان تسلیم کیا جائے گا، مسلمان معاشرے کا وہ ایک فرد ہوگا، مسلمان ریاست کا شہری ہوگا، اسے اس کے جملہ حقوق حاصل ہو جائے گا. اور اس کا ظاہر بات ہے کہ انحصار ظاہری امور پر ہو سکتا ہے، اس کا کوئی تعلق انسان کے باطن کے ساتھ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ وہ معاملہ ہے کہ جس پر دنیاوی رویے کا دنیا میں کسی کی حیثیت کے تعین کا دار و مدار ہے. لہذا وہ چیزیں کہ جو ہماری تحقیق و تفتیش اور ہماری ناپ تول کے دائرے سے باہر ہیں ان کو اس میں اساس اور بنیاد نہیں بنایا جا سکتا. چنانچہ ہم نے یہ دیکھا کہ اسلام کی تاریخ حضور نے یہ فرمائی کہ ایک تو اس میں شہادت موجود ہو، زبانی اقرار موجود ہو، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، اور دوسرے وہ اعمال وہ عبادات ان کا التزام ہو، ورنہ کم سے کم جو بعد میں مزید اس میں تشریح ہوئی ہے دوسری احادیث کی روشنی میں وہ یہ ہے کہ کم سے کم ان کا اقرار موجود ہو تو وہ قانون المسلمان مان لیا جائے گا، اگر وہ پابندی نہیں کر رہا ہے تو اس پر تعزیر ہوگی، اسے سزا دی جائے گی، تعذیب ہوگی، لیکن یہ کہ قانون اسے مسلمان معاشرے کے فرد کی حیثیت سے، اسلامی ریاست کے شہری کی حیثیت سے تسلیم کر لیا جائے گا. ایمان در حقیقت ایک باطنی رخ ہے اسی معاملے کا، اور وہ عبارت ہے یقین سے، تصدیق قلبی سے. چنانچہ جب سوال ہوا کہ اخبرنی عن الایمان تو آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر وتؤمن بالقدر خیره وشره. ایمان یہ ہے کہ تو یقین رکھے اللہ پر اور اس کے ملائکہ پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور پچھلے دن پر، اور تو یقین رکھے قدر پر، اس کے خیر پر بھی، اس کے شر پر بھی. اب یہاں آپ نے دیکھا کہ کوئی چیز عمل کی اس میں شامل نہیں، یہ وہ باطنی کیفیت ہے کہ جو مطلوب ہے، یقین کی کیفیت، یہ تصدیق قلبی ہے. تو یہ تو گویا کہ دو بالکل برابر کی چیزیں سامنے آئیں کہ ایک ظاہر سے بحث کر رہی ہے اور ایک کا سارا دار و مدار جو ہے وہ باطن سے. ان دونوں کی تکمیل سے جو مطلوب صورت ہے وہ پیدا ہوتی ہے. احسان اب کیا ہے؟ یہ اسی کی جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ کیا تھا وہ تھرڈ ڈائمینشن سے، کہ جب یہ یقین کی کیفیت اتنی گہری ہو جائے کہ اس درجے کو پہنچ جائے کہ انتا مدلہ کانک ترا ہو، وہ یقین اس درجے کو پہنچ گیا ہے کہ جیسے کوئی انسان اللہ کو دیکھ رہا ہے، جب یہ کیفیت ہو جائے گی تو اب جو معاملہ ہے وہ گویا کہ اپنے تکمیلی مرحلے کو پہنچ گیا. اب ظاہر بات ہے کہ اس کے نماز کی بھی کیفیت کچھ اور ہوگی، اور اس کی عبادات کے اندر بھی ایک نئی شان کا ظہور ہوگا، اور سب سے زیادہ بات یہ کہ یہ جو اس میں تعریف آئی تھی انتابود اللہ تعالیٰ کا تراہو، میں نے آپ کو بتایا کہ دو روایات میں ہمیں اس کے دو رخ مل جاتے ہیں کہ جس سے اس کی جو جامعیت ہے وہ مزید نکھر کر سامنے آتی ہے. کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت میں الفاظ ہے ان تخش اللہ کا انک ترا، کہ تم اللہ سے اس طرح ڈرو، اتنی خشیت ہو تمہارے اندر کہ جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ سے روبرو ہو کر اللہ کی عظمت اور جلالت سے شان کا مشاہدہ کر کے خشیت کی جو کیفیت پیدا ہوگی، جب وہ کیفیت پیدا ہو جائے تو یہ درجہ احسان ہے. تو یہ تو وہ منفی رخ ہے، اور اس کے اندر ہم یہ بھی کہیں گے کہ داخلی رخ ہے، خشیت جو ہے وہ ایک تاثراتی کیفیت ہے، وہ باطنی رخ ہے. اور دوسرا جو روایت دوسری ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہے رضی اللہ تعالی عنہما، اس میں الفاظ آئے ہیں کہ ان تعمل للہ کانک تراہ، کہ تم اللہ کے لیے محنت کرو، بھاگ دوڑ کرو، جد و جہد کرو، کوشش کرو، اس کیفیت کے ساتھ کہ گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہیں. تو اس میں وہ خارجی رخ آ گیا، یا عملی رخ آ گیا، یا مثبت رخ آ گیا، اور ان دونوں رخوں کو اگر آپ جمع کریں گے تو وہ لفظ بن جائے گا کہ جو اس روایت میں آیا ہے کہ جس کے راوی حضرت عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. اس سے وہ جو ایک احتمال پیدا ہو سکتا تھا وہ رفع ہو گیا، لیکن چونکہ یہ ساری روایات لوگوں کے سامنے نہیں ہے، بلکہ مشہور یہی روایت ہو گئی ہے جو حضرت عمر سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس میں لفظ عبادت ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ، اور عبادت کا تصور ہمارے ذہنوں میں محدود ہے، وہ نماز، روزہ، حج اور زکات ہی تک آتا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس حدیث کی جو عام طور پر تشریح ہوتی ہے اس میں صرف نماز کا ذکر ہوتا ہے کہ نماز اس شان کے ساتھ پڑھی جا رہی ہو، نماز میں یہ کیفیت حاصل ہو جائے کہ گویا کہ انسان اللہ کے حضور میں حاضر ہے اور اللہ کو دیکھ رہا ہے. اور اگر اللہ کو دیکھنے کی کیفیت حاصل نہ ہو تو کم سے کم یہ استحضار رہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے. تو یہ در حقیقت اس کے مفہوم کے اندر جو محدودیت اور تنگی پیدا ہوئی ہے وہ اس وجہ سے کہ ہمارا جو عام تصور عبادت ہے وہ ان چند عبادات ہی تک محدود ہے, اکثر و بیشتر. اور دوسرے یہ کہ یہ جو دو الفاظ اور روایات میں آئے ہیں وہ بالکل معروف نہیں ہے, مشہور نہیں ہے. تو اس کے ازالے کے لیے یہ بہت مفید صورت ہے کہ ان روایتوں کا حوالہ بھی پیش نظر رہے کہ جن میں تعبد اللہ کا انک تراہو کی بجائے ان تخش اللہ کا انک تراہو اور ان تعمل للہ کا انک تراہو, ان تینوں الفاظ کو جب سامنے لائیں گے تو وہ سارا احتمال ختم ہو جائے گا کہ اس پوری کیفیت احسانی کو صرف عبادات تک یا ان میں سے بھی صرف نماز تک محدود رکھ دیا جائے. بلکہ معلوم یہ ہوگا کہ جب یقین کی کیفیت اس درجے کو پہنچ جائے گی تو پوری انسانی زندگی کے اندر ایک نکھار آئے گا, ایک نیا رنگ آئے گا, جس کو کہ ہم سورہ بقرہ میں جو الفاظ آئے ہیں صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون, اللہ کا رنگ اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہوگا, اور ہم تو بس اسی کی بندگی کرنے والے ہیں. تو پوری زندگی انسان کی اور اس کی پوری شخصیت اور اس کی پوری سیرت جو ہے اس صبغت اللہ میں رنگی جائے, یقین کی وہ کیفیت موجود ہو کہ جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے. اور انسان کا ایک طرف تو وہ خشیت اور خوف اور تقویٰ کا معاملہ وہ ہو جو سورہ آل عمران کی اس آیت میں آیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اور دوسری طرف انسان کی بھاگ دوڑ, اس کی سعی و جہد, اس کی محنت, اس کی ایثار و قربانی, ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, یہ کیفیت جب پوری زندگی کے اندر اس طور سے ظاہر ہوگی تو یہ درجہ احسان. اس احسان کے بارے میں جو یہاں الفاظ آئے ہیں ان سے بھی ایک مفہوم ہے کہ جو اخذ کیا گیا ہے, اگرچہ وہ مفہوم اپنی جگہ پر غلط نہیں لیکن ان الفاظ سے وہ مفہوم نہیں نکلتا, یہ اس کے محتمل نہیں ہے. وہ یہ کہ دو درجے معین کیے گئے ہیں احسان کے, عام طور پر خاص طور پر جو متصوفانہ مزاج کے لوگ ہیں وہ ان الفاظ سے احسان کے بھی دو درجے مستمت کرتے ہیں کہ ایک تو اعلیٰ تر درجہ ہے اور وہ تو یہ ہے کہ انسان کی کیفیت یہ ہو جائے کہ گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے, اور اگر یہ میسر نہ ہو, اس بلند مقام تک پہنچنا نصیب نہ ہو, تو کم سے کم یہ کیفیت تو ہو جائے کہ یہ مستحضر رہے, اسے وہ محسوس کرتا رہے مستقل طور پر کہ میں اللہ کی نگاہ میں ہوں, اللہ مجھے دیکھا ہے. تو یہ بات اگر سے اپنی جگہ پر درست ہے کہ یہ کیفیات ہو سکتی ہیں, یہ فرق مراتب جو ہے اس کو عقل جو ہے تسلیم کرتی ہے, لیکن اس حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ اس مفہوم اور مضمون کے محتمل نہیں. یہاں پر جو لفظ آیا ہے فَإِنَّهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ, یہاں در حقیقت وہ بطور دلیل کہ اگرچہ تم اسے نہیں دیکھ رہے لیکن وہ تمہیں دیکھ رہا ہے, یہ در حقیقت اس کیفیت کے لیے بطور دلیل الفاظ آئے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تو غیب سے تعلق رکھتا ہے, اللہ کی ہستی جو ہے وہ عالم غیب میں ہے, یا یوں کہیے دوسرا انداز تعبیر ہے کہ ہم تو غیب میں ہیں اللہ سے, تو اللہ کو دیکھنا کیسے ممکن ہے؟ تو فرمایا کہ اس کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے انسان اگر اس چیز کو مستحضر رکھے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ, کہ اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے, اگر اس حقیقت کا استحضار رہے گا, اس کا مراقبہ کیا جائے, انسان اس کو اپنے اوپر طاری کرے, اس بات کو ہمیشہ مد نظر رکھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, تو یقین کے اس درجے تک بھی پہنچا جا سکتا ہے کہ جس میں انسان کے اندر وہ کیفیت پیدا ہو جائے یقین کی کہ جو عینی مشاہدے کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے کہ جیسے کہ انسان اللہ کو دیکھ رہا ہے. قال صدقت, اس سوال کے جواب میں بھی حضرت جبرائیل نے یہ کہا کہ آپ نے صحیح فرمایا. اس کے بعد چوتھا سوال آیا قال فاخبرنی عن الساعة, اب مجھے یہ بتائیے قیامت کے بارے میں بتائیے. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل, سوال سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ قیامت کے بارے میں اصل سوال یہ ہے کہ قیامت کب آئے گی, ایان مرساها, یہ جہاز کب لنگر انداز ہوگا. تو یہ جو سوال قرآن مجید میں آتا ہے کہ بار بار کفار اور مشرکین اور منکرین کی طرف سے بھی کیا گیا قیامت کب آئے گی قیامت کب آئے گی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حدیث میں آپ دیکھیے کہ جو بڑے بنیادی کانسیپٹ ہیں دین کے وہ زیر بحث آئے. تو اس سے ہمیں مزید رہنمائی ملتی ہے کہ واقعتاً دین کی ان تمام کیفیات کے عملاً پیدا ہونے میں جو اصل مؤثر عامل ہے وہ انسان کا یقین ہے آخرت پر اور رکوع قیامت پر. وہ اسلام ہو وہ ایمان ہو وہ احسان کی کیفیت ہو ان سب کی جو جڑ اور بنیاد ہے اصل میں انسان کے عمل پر جس کا اثر سب سے زیادہ مترتب ہوتا ہے وہ چونکہ ایمان بالآخرہ ہے. لہذا یہاں اس حدیث میں کہ جس میں بالکل فنڈامنٹل سے بحث ہوئی ہے وہ امور کے جن کو بہت ہی منقح کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی کہ جس کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ آمد ہوئی اور انہوں نے یہ سوالات کیے تو معلوم ہوا کہ یہ قیامت کا معاملہ جو ہے وہ اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ اسلام اور ایمان اور احسان کی حقیقتیں بنیادی ہیں. اور اس میں سب سے زیادہ بات جو انسان کے وسوسہ اندازی شیطان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کب آئے گی. یہ کب کا سوال جو ہے اس کا جواب تو حضور نے یہ دیا کہ قال من مسئول عنہا بعلم من السائل کہ مسئول یعنی جس سے کہ دریافت کیا جا رہا ہے سوال کیا جا رہا ہے وہ بھی سائل یعنی جو سوال کر رہا ہے اس سے زیادہ واقف نہیں. قیامت کے بارے میں اس کا علم بھی مسئول کا علم بھی سائل سے زیادہ نہیں. یہ الفاظ بھی ایسے ہیں کہ یہ دو معنی کے محتمل ہو سکتے ہیں. ایک معنی تو یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ حضور یہ فرما رہے ہیں کہ جیسے کہ سائل نہیں جانتا ویسے ہی میں بھی نہیں جانتا. ایک احتمال اس میں لفظی طور پر یہ بھی ہے کہ جتنا کچھ سائل کو معلوم ہے اتنا ہی مسئول کو معلوم ہے. اس میں نفی نہیں ہوتی ہے قیامت کے علم کی اس لیے کہ الفاظ وہ ہے کہ اگر صرف ان الفاظ پر نگاہ رہے تو پھر الفاظ کے اندر احتمال موجود ہے دوسرے مفعول کا بھی کہ جتنا تمہیں معلوم ہے اتنا ہی مجھے معلوم ہے اور ہو سکتا ہے کہ صرف اس کا اظہار جو ہے وہ خلاف مصلحت ہو. ورنہ یہ کہ حضرت جبرائیل کو بھی اگر کل نہیں تو کچھ نہ کچھ علم ہو اور حضور کو بھی اتنا ہی علم حاصل ہو. اس کی نفی ہو جاتی ہے اس روایت سے کہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور دو متفق علیہ ہیں. یہ روایت جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ حضرت عمر سے مروی ہے اور یہ صرف مسلم شریف میں ہے بخاری میں نہیں ہے. لیکن چونکہ حضرت عمر کا مقام بہت بلند ہے وہ فقہائے صحابہ میں شمار ہوتے ہیں لہذا اس حدیث کی وہی روایت زیادہ مشہور ہوئی ہے اور محدثین نے بکثرت اسی کو لیا ہے. چنانچہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ امام نووی بھی جو ہے وہ اسی کو لائے ہیں صاحب مشکات بھی اسی کو لائے ہیں. انہوں نے بھی جو بخاری والی حدیث ہے اس کا صرف حوالہ بعد میں دے دیا ہے ورنہ اصل میں جو ہے پورا متن وہ اسی روایت کا دیا ہے. اس میں جیسا کہ میں نے اصل سبب یہ ہے کہ راویوں کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ بھی حدیث کے مقام اور رتبے کے تعین میں ایک عامل کی حیثیت رکھتا ہے ایک فیکٹر ہے. لہذا زیادہ مشہور و مقبول وہ تو ہے روایت یہ لیکن جو روایت سند کے اعتبار سے متفق علیہ یعنی جو امام بخاری نے جو معیار مقرر کیا ہے کسی حدیث کو قبول کرنے کا سند کے اعتبار سے اس معیار پر بھی پوری اترتی ہے وہ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. اس میں الفاظ یہ آئے ہیں مل مسئول عنہا بعلم من السائل کے بعد فی خمس لا یعلمہن الا اللہ. یہ تو ان پانچ چیزوں میں سے ایک ہے کہ جس کو نہیں جانتا کوئی بھی سوائے اللہ. اور پھر ثم قرأ پھر حضور نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی ہے کہ جو سورہ لقمان کے آخر میں ہے ان اللہ عنده علم الساعة اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم وینزل الغیث اور وہی ہے کہ جو بارش نازل کرتا ہے یعنی اسی کو معلوم ہے کہ بارش کب نازل ہوگی وَيَعْلَمُ فِي الْأَرْحَامِ اور وہی جانتا ہے کہ رحم مادر میں کیا ہے بچہ ہے یا بچی ہے اور وَلَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَقْدِمُ غَدًا اور کوئی انسان یہ نہیں جانتا کوئی بھی نفس یہ نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائے گا کل وہ نیکی کما سکے گا یا کوئی برائی کما بیٹھے گا کل کی کمائی کا اسے کوئی علم نہیں ہے وَلَا تَدْرِي وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ اور نہ ہی کسی کو یہ معلوم ہے کہ کس زمین میں کس جگہ پر کس مقام پر اس کی موت واقع ہوگی. اِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ الْقَدِيرُ اللہ ہی ہے جو سب کچھ جاننے والا ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے. تو سورہ لقمان کی اس آیت کو حضور نے تلاوت فرما کر گویا کہ اس کا حوالہ دے کر یہ فرمایا کہ پانچ چیزیں وہ ہیں کہ جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو حاصل نہیں، اور یہ جو علم ہے کہ قیامت کا وقوع کب ہوگا یہ ان پانچ چیزوں میں سے ایک ہے۔ تو اس طریقے سے اس روایت کو پیش نظر رکھتے تو وہ احتمال ثانی جو میں نے عرض کیا تھا اس کی نفی ہو جاتی، اب اس کا کوئی امکان باقی نہیں رہا، بلکہ یہاں اب جواب معین ہو گیا۔ بل مسئول انہا بعالم من السائل کا مفہوم وہ یہ ہے کہ یہ اس کا علم حضور نے فرمایا کہ نہ آپ کو ہے نہ مجھے، یہ علم تو ان مخصوص چیزوں میں سے ہے کہ جن کا علم سوائے اللہ سے کسی کو حاصل ہے۔ اس پر انہوں نے ذرا ایک درجہ نیچے اتر کر سوال کیا، قال فاخبرنی عن اماراتها، تو انہوں نے یہ کہا حضرت جبرائیل نے کہ پھر مجھے ذرا بتائیے کہ اس کی نشانیاں کیا ہیں۔ امارات سے مراد علاماتها، اس کی علامتیں کیا ہیں، اس کی نشانیاں کیا ہیں، اور اس کو ذہن میں رکھیے کہ ایک تو علامات کبرا ہے، وہ علامتیں کہ جو بالکل قیامت کے قریب واقع ہوں گی، اس میں تو وہ کئی علامتیں ہیں جو احادیث میں آئی ہیں جن کا یہاں اب ذکر کا وقت نہیں ہے۔ یہ علامات صغرا ہیں، یعنی یہ کہ جو قرب قیامت کی علامت تو بن جائیں گی لیکن بالکل قیامت جو ہے متصل اس کے ساتھ وہ ان میں ان کا شمار نہیں ہے۔ وہ علامات کیا ہے؟ قال ان تلد الامت ربتها، پہلی علامت تو حضور نے یہ فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم کہ لونڈی اپنی مالکہ یا آقا کو جلے، رب کے ساتھ جو تے آیا ہے ربتا، ربتا اس کا ایک مفہوم تو یہ بھی ہو گیا کہ یہ مؤنث بنایا گیا ہو اور مالکہ اس کا مفہوم ہو، لیکن بعض اوقات یہ تے زائد بھی ہوتی ہے مبالغے کے لیے، جیسا کہ کل بھی میں نے درس کے دوران بیان کیا تھا کہ لا کا حین ملاس میں لا ہے اصل لفظ، تا جو ہے اس میں صرف ایک تاکید کے لیے اضافی طور پر آ گیا ہے۔ تو اسی طریقے سے ربتا تا جو ہے یہاں پر وہ صرف تاکید کے لیے اور زور دینے کے لیے ہو، اور اس سے مراد آقا۔ بہرحال ان دونوں کو اپنے ذہن میں رکھیے، حضور نے فرمایا کہ ایک علامت تو یہ ہے کہ لونڈی اپنی مالکہ یا آقا کو جلے، اس کا مفہوم جو شارحین حدیث نے معین کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ زمانہ ایسا ہوگا کہ اولاد میں نافرمانی کا رجحان اپنے والدین کے لیے بڑھ جائے، اور خاص طور پر چونکہ فرما برداری کا مادہ بچیوں میں زیادہ ہوتا ہے، لہذا جب صورت یہ ہو جاؤ کہ تم یہ دیکھو کہ بیٹیاں ماؤں کی گویا کہ آقا بن گئی ہیں، مالکہ بن گئی ہیں، وہ اپنی ماؤں کو اپنی بانیوں کا درجہ دے رہی ہو، ان سے وہ سلوک کر رہی ہو کہ جو نوکرانیوں سے اور بانیوں سے کیا جاتا ہے، جب یہ صورتحال ہو جائے کہ بیٹیوں میں اس درجے نشوز پیدا ہو جائے، ان کے اندر اس درجے سرکشی پیدا ہو جائے، تو وہ وقت ہوگا کہ جان لینا کہ اب اس دنیا کا آخر جو ہے وہ قریب ہے اور اس کا خاتمہ جو ہے وہ زیادہ دور نہیں۔ ان تلد الامت ربتها، دوسری علامت آپ نے بیان فرمائی، وان تر الصفاۃ العراۃ العالۃ وعاء الشاء یتطاولون فی البنیان، اور دوسرے یہ کہ تم یہ دیکھو کہ وہ لوگ کہ جن کے پاؤں میں جوتیاں نہیں، حافن کہتے ہیں وہ شخص کے جو ننگے پاؤں ہوئے، جس کے پاؤں میں جوتیاں نہیں ہے اس کی جمع فسفات، ننگے پاؤں رہنے والے، عورات عارم وہ کہ جو عریاں ہو، ننگے بدن ہو، جس کو لباس نصیب نہ ہو، جس کے بدن پر چیچڑے ہو یا وہ بالکل ننگے بدن ہو، اور آلہ وہ کہ جو نہایت تندرست ہو، اور رعائش شائع رائی سے جو بکریوں کے چرانے والے، وہ چرواہے جو نہایت تنگی اور ترشی میں گزر کرتے تھے، جن کے بدن پر کپڑے نہیں ہوتے تھے اور جن کے کو جوتیاں نصیب نہیں تھی، جب تم یہ دیکھو، یتطاولون فی البنیان، یتطاول طول سے یہ لفظ بنا ہے باب تفاول میں، کہ وہ طول میں ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر فی البنیان عمارتوں میں، اس کے دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ بڑی عالی شان عمارتوں میں وہ رہ رہے ہیں اور اپنی گردنیں اونچی کیے ہوئے ہوں، یعنی ان میں غرور اور تمرد اور سرکشی یہ پیدا ہو گئی ہو کہ وہ بڑی اعلیٰ عمارتوں کے رہنے والے ہیں، اور ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ وہ عمارتوں کے بلند کرنے میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی فکر کر رہے ہوں، کہ منزلوں پر منزلیں چڑھا رہے ہیں اور بیس بیس اور تیس تیس منزلہ عمارتیں جو ہیں وہ اب بنتی چلی جا رہی ہو، اور بنانے والے کون؟ کہ جن کو کچھ عرصہ پہلے کھانے کو نصیب نہ تھا، جن کے پاؤں میں جوتیاں نہ تھیں، جن کو کپڑے نصیب نہ تھے، جو صرف بھیڑ بکریوں کو چرا کر اپنا گزارا کرتے تھے، جب تم یہ دیکھو کہ ان کی کیفیت اس درجے بدل گئی ہے کہ وہ اب عالیشان عمارتوں میں اینڈ رہے ہیں اور اکڑ رہے ہیں، یا وہ عمارتوں کے بلندی میں ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہے ہیں اور بلند عمارتیں بنانے میں دوڑ لگی ہوئی ہے، تو تم سمجھنا کہ اب قیامت قریب ہے. اب یہ دونوں جو آثار ہیں آپ کو معلوم ہے، کسی وضاحت کی اور میرے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نگاہوں کے سامنے وہ اولاد کی سرکشی، اور خاص طور پر آج کل واقعہ یہ ہے کہ کہیں کہیں تو مشاہدہ ہوتا ہے کہ مائیں بیٹیوں سے خائف رہتی ہیں، ان سے کچھ کہنے کی جرت نہیں کرتی کہ نہ معلوم پلٹ کر یہ بیٹی جواب کیا دے گی، اور جو تھوڑی بہت کوئی عزت اگر رہی ہوئی بھی ہے تو وہ بھی ختم ہو کر رہ جائے. وہ معاملہ جو ہے وہ اگرچہ الحمدللہ سے ایسا تو نہیں ہے کہ ہر گھر کے اندر یہ بات ہو گئی ہو، لیکن یہ کہ اگر انسان دیکھے اپنے ماحول میں تو اس طرح کی کیفیات جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے، سرکشی کا یہ عالم ہے. اور دوسری طرف یہ ہے خاص طور پر اس کو اگر ہم عرب کی جو حالت ہے اس پر اگر اس کو محمول کرے، اس لیے کہ یہ جو گفتگو ہو رہی ہے ساری، پس منظر تو اس کا جو امیڈیٹ پس منظر ہے وہ تو عرب ہی کے حالات تھے، تو اس میں وہی چرواہے اور وہی بھیڑ بکریاں پال کر گزارا کرنے والے کہ جن کے پاؤں میں جوتیاں نہیں ہوتی تھیں، یہ صرف یہ پچھلے 50 برس بلکہ 40 برس کے اندر یہ انقلاب آیا ہے وہاں، ورنہ یہ حال وہاں پر ابھی تک موجود تھا کہ یہ جو کچھ بھی قربانی کا سلسلہ وغیرہ ہے اور یہ حج کا جو اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا ہے، اس میں ایک حکمت یہ نہیں تھی کہ وہاں کے لوگوں کے لیے رزق رسانی کا، اور یہ ایک ذریعہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اسی لیے حج کو جو مالی عبادتیں ہیں ان کے اندر شمار کیا گیا ہے، چنانچہ جو بدنی عبادتیں ہیں وہ انسان دوسرے کی طرف سے نہیں کر سکتا. نماز اگر کسی کی رہ گئی ہے تو آپ پڑھیں گے تو اس کی نماز ادا نہیں ہوگی، وہ تو اس کی نماز رہ گئی. روزہ اگر کسی کا رہ گیا آپ کسی کی طرف سے روزہ نہیں رکھ سکتے. مالی عبادات میں یہ ہے البتہ کہ اگر وہ کسی کی رہ گئی ہے تو آپ اگر اس کو ادا کر دیں گے تو اس کی طرف سے ادا ہو جائے گی. اگر کسی نے زکات نہیں دی ہے اس کے ذمہ واجب الادا ہے، آپ ادا کر دیں گے تو اس کی جانب سے ادا ہو جائے گی. تو اسی کے زمرے میں شامل کیا گیا ہے حج کو، کہ حج اگر کسی نے نہیں کیا ہے اور آپ اس کی طرف سے کر دیں تو وہ اس کی طرف سے ادا ہو جائے گا. اس کی وجہ یہی ہے کہ اس میں بھی ان لوگوں کا وہ ایک حق ہے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ جو لوگ جایا کرتے تھے انہی کے انفاق سے، انہی کے صدقے اور خیرات سے، انہی کی یہ قربانیوں کے وجہ سے ان لوگوں کے لیے ایک معاش کا بندوبست تھا جو تھا. اور آج جو حال وہاں ہو چکا ہے، وہ جو بھی گئے ہیں جنہوں نے اس کی جھلک دیکھی ہے کہ انترل صفات الغرات العالت راشائے یتتابلون فی البنیان، تو یہ ہے وہ دو علامتیں قرب قیامت کی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کی. اس کے بعد وہ اب اصل جو واقعہ تھا وہ ختم ہوا. اب حضرت عمر فرما رہے ہیں ثم من طلقا، پھر وہ صاحب چلے گئے جو اچانک آئے تھے، جن کو ہم پہچانتے نہیں تھے، کوئی ہم میں سے ان سے واقف نہیں تھا، لیکن یہ کہ ان کے کپڑوں پر کوئی سفر کے آثار نہ تھے، نہ کوئی درد تھا، نہ ان کے بالوں میں کوئی درد تھی. بال جو ہے انتہائی چمکدار سیاہ بال، اور کپڑے انتہائی سفید براق کپڑے. اور وہ آئے اور بڑھتے چلے گئے حضور کے گھٹنوں کے ساتھ، گھٹنے جوڑ کر بیٹھ گئے حضور کی رانوں پر، انہوں نے اپنی دونوں ہتھیلیاں ٹکا دی، اور پھر یہ مکالمہ ہوا جو ہم نے پڑھا. اس کے بعد یہ سوال جواب کے بعد وہ چلے گئے. فلبثت ملیاً، تو میں کچھ عرصے سے رکا رہا، ٹھہرا رہا، مطلب یہ کہ متردد رہا، اس کون صاحب سے یہ واقعہ کیا ہوا، یہ تھے کون کے جو آئے اور اس طرح چلے گئے. یہ جو آخری ٹکڑا ہے اس میں مختلف روایات میں خاصی مختلف چیزیں سامنے آتی ہیں. ایک روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ جب وہ صاحب چلے گئے تو حضور نے فرمایا کہ ردو ہوا لیا، ذرا اس شخص کو واپس بلاؤ، اسے لوٹاؤ. اب جو لوگ نکلے اور ان کی تلاش کے لیے چاروں طرف بھاگ دوڑ ہوئی تو معلوم ہوا کہ وہ تو کہیں نہیں مل گئے. تو اس پر حضور نے فوراً فرمایا کہ اوہو، یہ حضرت جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. اور الفاظ یہ حاضر جبرائیل جاکم یعلمکم دینکم، یہ جبرائیل تھے جو تمہارے پاس آئے تھے کہ تمہیں دین کی بنیادی حقیقتوں سے واقف کرائے. ما اتانی فی صورت الا عرفتہ غیر ہذہ الصورہ، جب کبھی بھی کسی بھی شکل میں میرے پاس جبرائیل آئے ہیں میں نے ہمیشہ انہیں پہچان لیا ہے، سوائے اس ایک واقعے کے کہ میں بھی نہیں پہچان پایا کہ جبرائیل تھے. تو حضور نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے کہ اس وقت وہ بھی نہیں پہچان پائے تھے کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن جب آپ نے کہا کہ ذرا اس شخص کو لوٹاؤ, ذرا بلاؤ, اور جب وہ نہیں ملے کہیں بھی, اب ظاہر بات ہے کہ کہیں کوئی ہیلی کاپٹر تو وہاں موجود نہیں تھا, کہیں کوئی ہوائی جہاز نہیں تھا کہ ایک دم جو ہے آدمی اس طریقے سے غائب ہو جائے, تو اس سے یہ بات سامنے آئی کہ یہ انسان نہیں بلکہ فرشتے تھے, حضرت جبرائیل تھے اور انسانی شکل میں آئے تھے. عام طور پر حضرت جبرائیل حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں جب انسانی شکل میں آتے تھے حضور کی خدمت میں, تو حضرت دحیہ کی صورت میں آتے تھے. یہ حضرت دحیہ وہ ہے کہ جنہیں حضور نے جو خط دے کر اپنا نامہ مبارک دعوت کی ہرقل کے پاس بھیجا تھا, تو وہ جو ایل کی تھے حضرت دحیہ قلبی, ان کی شکل میں نہایت حسین و جمیل تھے, وہ صحابہ میں تھے, ان کی صورت میں عام طور پر آتے تھے. لیکن یہ کہ اس مرتبہ چونکہ کہ وہ شکل بالکل بدلی ہوئی تھی تو حضور نہیں پہچان پائے, لیکن آپ نے فوراً اس کے بعد بتا دیا. محسوس ایسا ہوتا ہے کہ حضرت عمر جو ہے وہ فوراً اٹھ کر کہیں چلے گئے, اور یہ بات کا واقعہ ان کے علم میں نہیں آیا. چنانچہ وہ کچھ متردد رہے, وہ سوچتے رہے کہ یہ کیا واقعہ پیش آیا, ان کے علم میں یہ بات نہیں آئی. چنانچہ نسائی اور ابو داؤد اور ترمذی میں یہ وضاحت ہے کہ یہ جو اب حضور کے ساتھ حضرت عمر کا سوال جواب آخری ہے, یہ تین دن کے بعد ہوا ہے. یعنی لبست و ملین نے یہاں عرصہ ذہن میں رکھیے کہ تین دن کے بعد پھر کہیں ملاقات جب ہوئی ہے تو حضور نے خود پوچھا, شاید آپ نے یہ احساس کر لیا کہ کچھ حضرت عمر کے اندر اس واقعے کے بارے میں کچھ پریشانی سی ہے, وہ متفکر ہے, متردد ہے کہ یہ کیا واقعہ تھا. تو حضور نے خود پوچھا, قال لی یا عمر اتدری من السائل, اے عمر تم سمجھے بھی کہ وہ سائل کون تھا وہ جو مجھ سے سوال کر رہا تھا. قل تو اللہ و رسولہ عالم, یہ عام اسلوب ہے صحابہ اکرام کا جواب حضور کو اکثر و بیشتر پہلی مرتبہ جو ہے سوال کے جواب میں وہ یہی کہتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول کو بہتر معلوم. یہ ہے وہ حدیث جسے کہ محدثین نے ام السنہ قرار دیا ہے. اس کا مقام اور مرتبہ محدثین کرام کے نزدیک احادیث کے ذخیرے میں وہی ہے کہ جو سورہ فاتحہ کا ہے قرآن مجید. اللہ تعالی ہمیں دین کا صحیح فہم عطا فرمائے اور حقیقی ایمان سے بہرا فرمائے, اور اس ایمان کے اندر وہ گہرائی اور گہرائی ہمیں نصیب ہو.